اللہ ان کو شامل ضرور فرمائے، آپ حضرات نے آرام فرمانا ہے. اور میں نے اس بات پھر سفر آئی تھی، پھر میں 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے میں نے پھر بیان کرنا، زور کو پھر بیان کرنا، عشاء کو پھر بیان کرنا. میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ بس اوقات سامعین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جتنی مدد ہیں اور آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہمارا خیال بھی نہیں کرتا. خیر میں نے عرض کیا اشار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر میں نے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، محمد رسول اللہ. ان میں ایک لفظ محبت ہے، ان میں دوسرا لفظ رسول ہے، ان میں تیسرا لفظ اللہ ہے. میں لفظ محمد اور لفظ اللہ کو چھوڑ کے لفظ رسول پر بات کرتا ہوں تاکہ ایک بار آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کر سکوں. محمد رسول اللہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر کا ذاتی نام محمد بھی ہے، اس پیغمبر کا ذاتی نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں لفظ رسول کی روشنی میں 3 باتیں عرض کروں گا. اللہ نے ہمارے پیغمبر کو رسالت اولا بھی دی ہے، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو رسالت کاملہ بھی دی ہے، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو رسالت اولیا بھی دی ہے. رسالت اولا کا معنی کہ سب سے پہلے رسالت خدا نے ہمارے پیغمبر کو دی ہے. رسالت کاملہ کا معنی خدا نے سب سے کامل نبوت ہمارے پیغمبر کو دی ہے. رسالت اولیا کا معنی کہ سب سے بلند رسالت بھی خدا نے ہمارے پیغمبر کو دی ہے. اب میں یوں کہوں گا، ہمارا پیغمبر رسول اول بھی ہے، ہمارا پیغمبر رسول کامل بھی ہے، ہمارا پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے مسلمانوں والا، لیکن اس کے اندر معنی کرتا ہے کافروں والا. توجہ رکھنا، مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے مسلمانوں والا، لیکن معنی کرتا ہے کافروں والا. اگر کوئی آدمی کافروں والا عقیدہ رکھے اسے تو کافر کہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ عقیدہ کافروں والا رکھے اور اس کافرانہ عقیدے کو اسلام کہے اسے زندیق کہتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک جرم ہے. ایک بندہ وہ تھا کہ جس کے دل میں کفر ہے اور اس کی زبان پر ایمان ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. ایک وہ بندہ کہ جس کے دل میں بھی کفر ہے زبان پر بھی کفر ہے، اس بندے کو کافر کہتے ہیں. ایک وہ بندہ کہ جس کے دل میں کفر ہے زبان پر بھی کفر ہے لیکن اس کفر کو اسلام کہتا ہے، اس بندے کو زندیق کہتے ہیں. اور ایک وہ بندہ کہ جس کے دل میں ایمان تھا لیکن بعد میں دل کے ایمان کو ختم کر دیا اسے مرتد کہتے ہیں. منافق کی بھی معافی موجود ہے، عام کافر کی معافی موجود ہے، مرتد کی معافی موجود ہے، لیکن زندیق کی معافی موجود نہیں، کیونکہ زندیق نے جرم کو کیا ہے اسلام کے کفر کا، کفر پہ اسلام کا نام دیا ہے. کافر ہو اور خود کو کافر کہے یہ جرم چھوٹا ہے، کافر ہو اور خود کو مومن کہے یہ جرم بڑا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے پاس وہ لوگ کے دل کو دین کا درد تو ہے مگر دین کا علم نہیں. ان کو علماء کے بیانات کے بعد کئی شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایک شبہ تو ان کو یہ ہے کہ جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ قبول کر لینا چاہیے، عبادت گاہ پہ کلمہ لکھتا ہے تو کلمہ اس کا مان لینا چاہیے. تو کلمہ پڑھنے میں حرج کی بات کیا ہے، وہ تو ہماری بات کرتا ہے. ہم نے کہا قادیانی کلمہ تو ہمارا پڑھتا ہے لیکن قادیانی مانا اپنا کرتا ہے، کلمہ بھی ہمارا پڑھے اور مانا بھی ہمارا کرے پھر تو ہم کلمہ قبول کر لیں گے، اور اگر کلمہ نہ پڑھے اور مانا بھی اپنا کرے ہم پھر بھی برداشت کر لیں گے. کلمہ ہمارا پڑھے اور مانا اپنا کرے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. آپ نہیں سمجھے، کوئی آدمی کلمہ ہمارا پڑھے اور مانا بھی ہمارا کرے یہ ہمیں قابل قبول ہے، کلمہ بھی نہ پڑھے کفر کا اعلان کرے یہ بھی قابل برداشت ہے. کوئی بندہ کلمہ ہمارا پڑھے اور مانا اپنا کرے تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. کیوں جب قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ غلام احمد قادیانی کو غلام احمد قادیانی کو ہم مان لیں گے، لیکن وہ شخص غلام احمد قادیانی حضرت محمد ہے، خدا کی قسم گوارا اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس لیے کہا ایک کافر مرتد ہے اور ایک کافر زندیق ہے، تو جو کلمہ ہمارا پڑھے وہ مانا بھی ہمارا کرے، اگر ہمارا کلمہ نہیں پڑھتا تو ہمیں اس پر اعتراض ہوگا، لیکن قوم نوعیت کا۔ میں نے عرض کیا محمد رسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھے تو ذہن میں تین چیزیں رکھے، نمبر ایک حضرت محمد رسول ہیں اور رسول اول ہیں، نمبر دو رسول ہیں اور رسول کامل ہیں، نمبر تین رسول ہیں اور رسول اعلیٰ ہیں۔ ہم اپنے پیغمبر کو رسول اول بھی مانتے ہیں، رسول کامل بھی مانتے ہیں، رسول اعلیٰ بھی مانتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں شروع کے میرے دلائل رہے تو میں آخر میں گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو میں ملون زمانہ جاوید گاندھی کی دلائل سے تردید کروں گا، پھر ان دلائل کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں بھی حضرت استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب جامعہ الکلام کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے جو ضلع چل رہا تھا کہ جاوید گاندھی کے مقابلے میں دلائل نہیں آتے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن اور گستاخ رسول، احادیث اور گستاخ رسول، آثار صحابہ اور گستاخ رسول، اجماع امت اور گستاخ رسول، فقہائے احناف اور گستاخ رسول، میں نے پانچ عناوین کے الگ الگ کلپس بنا کے انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو نیٹ کے اوپر دستیاب ہوں گے۔ یہ قلعہ ہم نے ختم کر دیا ہے کہ مولوی جذباتیت کے ساتھ تو بات کرتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے، دلائل ہمارے ذمے ہیں عوام کو دینا۔ میں نے اس لیے کہا جب ہم نے کہا ہمارے پیغمبر رسول اول ہیں تو لوگ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، جب پیغمبر رسول کامل ہیں اس کی دلیل کیا ہے، ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ آپ حضرات نے کئی بار پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتی تو علم الاولین والآخرین، خدا نے مجھے اولین کا علم بھی دیا ہے، خدا نے مجھے آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ اولین سے مراد گزشتہ انبیاء ہیں، آخرین سے مراد قیامت تک آنے والے علماء کا علم ہے، تو پیغمبر کو اولین کا علم کیوں دیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ دلیل ذہن میں رکھنا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اس قوم کے نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا، تو پیغمبر تو کے اولین کے بھی نبی ہیں، آخرین کے بھی نبی ہیں، تو ضروری تھا کہ پیغمبر کو علم اولین کا بھی ملتا، ہمارے پیغمبر کو علم آخرین کا بھی ملتا، یہ نبی اول اور نبی آخر جو ہوئے۔ آپ حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اسماء گرامی پڑھے ہوں گے، ایک آپ نے پیغمبر کا نام پڑھا ہے نبی اول اور نبی آخر، ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں، لیکن کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ایک ہی آدمی صفحے اول کا نمازی ہو، وہی بندہ صفحے آخر کا نمازی ہو، اگر صفحے اول کا ہوگا صفحے آخر کا نہیں ہوگا، اگر صفحے آخر کا ہوگا تو صفحے اول کا نہیں ہوگا، لیکن ایک شخص اول کا بھی ہو آخر کا بھی ہو، ہم یہی بات پیغمبر کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی آخر بھی ہیں۔ اگر یہ بات سمجھنا ہے تو دار الدیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نوری کے دروازے پہ دستک دے، وہ تجھے سمجھائے گا نبی اول نبی آخر کا معنی کیا ہے۔ مولانا محمد قاسم نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو سمجھایا ہے، مولانا قاسم نوری فرماتے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں، مولانا نوری نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، اس کاغذ پہ آپ دائرہ جب بناتے ہیں تو آپ پرکار کو لے کے دائرہ بناتے ہیں، پرکار کو رکھا ہے، پرکار کا ایک کونا رکھا، اس کے بعد آپ نے خط کھینچنا شروع کیا، جہاں سے پرکار چلی تھی وہاں سے پرکار آ کے رکتی ہے، تو ایک خط جب مکمل ہوا تو دائرہ بنا، لیکن پرکار کا ایک کونا وہ تھا جو آپ نے کاغذ میں رکھا ہے دائرہ بنانے کے لیے، تو جہاں پرکار کو رکھا جائے دائرہ بنانے کے لیے اس کو وہاں ایک نقطہ رکھتا ہے، اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں، اور یہ پرکار کے دوسرے کونے، پرکار کے دوسرے کونے سے جو لمبا ایک گول خط بنا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں، ایک نقطہ ہے جو مرکز دائرہ ہے اور ایک اس کے بعد دائرہ ہے، پر میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انہیں دائرہ نبوت کہتے ہیں، حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز دائرہ نبوت کہتے ہیں اور دائرہ اور نقطہ میں فرق یہ ہے، یہ نقطہ بنتا تو پہلے ہے مگر یہ نظر بعد میں آتا ہے، اور یہ دائرہ بنتا تو بعد میں ہے مگر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دائرہ اور نقطے کی جو نسبت تھی یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں نسبت ہے کہ مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، اور دائرہ نظر تو پہلے آ رہا ہوتا ہے، یہ بنا بعد میں کرتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہیں وجود نبوت میں، اور ہمارے پیغمبر نبی یہ آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ انہیں نبوت ملی تو پہلے ہے لیکن نبوت نظر سب سے بعد میں آئی ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی یہ اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی یہ آخر بھی ہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوا، یہودیت نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمانوں کے مذہب میں عدالت اور عدل نہیں ہے، پوچھا بھی عدل کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ نبی پہلے آیا ہے۔ عیسائیت نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ نبی بھی پہلے آیا ہے۔ اور تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نبی بعد میں آیا ہے۔ اور مسلمان دعویٰ یہ کرتے ہیں عیسائی جو اس دور کا عیسائی تھا وہ جنت میں بعد میں جائے گا، یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہودی تھا یہ جنت میں بعد میں جائے گا، اور آخری پیغمبر کا کلمہ و امتی یہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہ جنت میں پہلے جائے، جس نے بعد میں کلمہ پڑھا وہ جنت میں بعد میں جائے۔ ہم نے کہا یہودیت کو پتہ ہی نہیں، ہم نے کلمہ تم نے کلمہ حضرت موسیٰ کا پڑھا، یہ دیکھنے میں تو بات پہلے آئے ہیں لیکن نبوت ان کو بعد میں ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ تم نے پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ اگر کے دیکھنے میں بعد میں آئے ہیں لیکن نبوت ان کو پہلے ملی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جس نے کلمہ پڑھا اس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت بعد میں ملی ہے، جس نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا اس نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت بعد میں ملی ہے، جس نے ہمارے حضرت کا کلمہ پڑھا اس نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس کو نبوت پہلے ملی ہے۔ تو پہلے نبوت والے کا کلمہ پڑھے گا تو جنت میں پہلے جائے گا، اور بعد والے کا کلمہ پڑھے گا تو جنت میں بعد میں جائے گا۔ تو ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں، وجود نبوت میں اول ہیں، ظہور نبوت میں آخر ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بڑھ کے اگلی بات کیا کہوں؟ ہم کہہ کو دیکھو ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر کے بعد اولیاء ہیں، دنیا میں اولیاء کو ولایت ملتی ہے پیغمبر کی وجہ سے، صداقت پیغمبر کی وجہ سے ملتی ہے۔ دنیا میں جس جس کو ولایت ملی یہ پیغمبر کے صدقے ملی ہے۔ ہم ایک بات اور کہتے ہیں لیکن جو دنیا میں نبوت ملتی ہے حضرت محمد کے صدقے ملتی ہے۔ لوگ اس میں دلیل کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، ہمارے پیغمبر کے صدقے ملی ہے۔ اس دلیل کو ذہن نشین فرما لیں، دلیل خود قرآن کریم میں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ کہ دیکھو اے میں تمام نبیوں سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کو کمال ملتا ہے، اس کی برکت سے جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا حضرت آدم کی امتی کو، اگر آدم کی امتی کو اگر خدا نے درجات دیے ہیں حضرت آدم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کو اگر کمال ملا ہے تو عیسیٰ کے کلمہ کی وجہ سے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ کو کمال ملا ہے ہمارے پیغمبر کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میں دوسری بات اور بھی کہتا ہوں، ایک مسجد کا امام ہے، ایک مسجد کا مقتدی ہے۔ ارے امام کی نماز بھی ہوتی ہے، مقتدی کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن مقتدی کو کمال امام کی وجہ سے ملتا ہے، امام کو کمال مقتدی کی وجہ سے نہیں ملتا۔ ہمارے پیغمبر امام بنے ہیں، 124,000 انبیاء مقتدی بنے ہیں، تو مقتدی کو کمال امام کی وجہ سے ملتا ہے، امام کو کمال مقتدی کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تو باقی انبیاء کو جو کمال ملا ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، امام پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، اور صاف پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ ولی کو ولایت پیغمبر کی وجہ سے ملتی ہے، نبی کو نبوت امام الانبیاء کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہے، میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہے، ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کلمہ انبیاء کا پڑھتا ہے، ایک بندہ کلمہ امام الانبیاء کا پڑھتا ہے۔ جس نے انبیاء کا کلمہ پڑھا ہے اس
کی مثال تو ایسے ہے جیسے وہ تالاب سے پانی پیتا ہے اور جس نے کلمہ امام الانبیاء کا پڑھا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ چشمے سے پانی پیتا ہے، چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کو مرکز اوصاف کہتے ہیں، باقی انبیاء کو جامع اوصاف کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلے ہیں، باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نبی یہ اول بھی ہے، ہمارے پیغمبر نبی یہ آخر بھی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے کئی بار دلیل دیا کرتا ہوں کہ دلیل آپ نے پڑھی ہے، لیکن کبھی دلیل پر توجہ نہیں ہوتی اور آدمی اصل مسئلے اور موقع کو سمجھ نہیں سکتا۔ دلیل پڑھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے گھر تک پہنچے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، زلیخا تیری مت مانے گی۔ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے اور زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے، اگر تم اس غلام کو دیکھ لیتی تم کبھی مجھ پر تانا نہ کستی۔ زلیخا نے ان کو اکٹھا کیا یوسف علیہ السلام کو دکھانے کے لیے، یہ عورتیں محل میں جمع ہو گئی۔ اور انہیں دسترخوان میں چھری اور چاقو رکھے، وہاں پہ پھل بھی رکھے ہیں۔ یوسف سے عرض کیا اخرت آپ تشریف لائے، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں، پیغمبر کو نہیں پتا بھائی کون سا تماشا ہے۔ حضرت یوسف اسلام باہر تشریف لائے ہیں تو زلیخا نے کہا وہ دیکھو یوسف آ رہا ہے۔ مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھا، قرآن نے ایک ان کا جملہ نکل دیا، قرآن کریم نے ایک ان کا فعل نکل دیا ہے۔ ان کا فعل کیا تھا؟ وقت تانا ایدیا ہونا، حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ قرآن نے جملہ کیا نکل دیا؟ کہتے ہیں ماں ہذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ہذا الا ملک کریم، ارے یہ تو فرشتہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے، اللہ تو نبوت دیتا ہی انسانوں کو ہے، اگر بندہ انسان نہ ہو خدا نبوت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور زلیخا کی سہیلیاں کیا کہتی ہیں؟ ماں ہذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ہذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ اس جملے کو سمجھنے سے پہلے میں ایک دلیل کے طور پہ ایک بات کہتا ہوں، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، فالہمہ فجورہا فتقواہا، اللہ نے انسان میں دو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، نمبر ایک چیز کا نام ملکیت ہے، نمبر دوسری چیز کا نام بہیمیت ہے۔ نمبر ایک چیز کا نام فرشتہ پن ہے، نمبر دو کا نام ڈھنگر پن ہے، نمبر ایک کا نام مان کے چلنا ہے، نمبر دو کا نام منمانی کرنا ہے۔ میں تدریجاً الفاظ نیچے لاتا ہوں، ایک لفظ تو علماء کے لیے ہے کہ انسان میں خدا نے دو وصف پیدا کی ہے، ایک کا نام ملکیت ہے، دوسرے کا نام بہیمیت ہے۔ پھر میں طلباء کے لیے کہتا ہوں کہ ایک کا نام فرشتہ پن ہے اور ایک کا نام ڈنگر پن ہے۔ اپنے جیسے دیہاتیوں کے لیے میں تیسرا جھولا گیا تو ارے ایک وصف کا نام منمانی کرنا ہے اور ایک کا نام مان کے چلنا ہے۔ خدا نے دونوں وصف پیدا کی ہے، اگر کوئی بندہ خدا کی مان کے نہ چلے بلکہ منمانی کرے۔ قرآن کے جملے پہ غور کرنا، قرآن کہتے ہیں ان اللہ کل آنا میں ازل، یہ تو جانور کی طرح ہے، توجہ، یہ کس کی طرح؟ لفظ پہ غور کرنا، یہ کس کی طرح ہے؟ جانور۔ اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی، جانور کی طرح ہے، اور میں نانا بل ہوں ازل ہو، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ خدا نے جانور سے بدتر کیوں فرمایا؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ نے مارکیٹ سے گاڑی خریدی ہے، اس گاڑی کی قیمت 13 لاکھ ہے اور یہ گاڑی ایک کنڈیشن ہے، لیکن آپ کے موٹر وے پہ چڑھے جولائی اور جون کے دنوں میں، موٹر وے پہ لاہور سے چڑھے اسلام آباد جانے لگے، آپ کی گاڑی کے اے سی نے کام چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ ایک اور گاڑی گزری ہے، یہ گاڑی نان اے سی تھی اور قیمت اس کی 11 لاکھ تھی، آپ نے 2 لاکھ زیادہ دیا اس لیے کہ گاڑی میں اے سی ہے، لیکن جو ساتھ والی گاڑی ہے اس کی 2 لاکھ قیمت کم ہے، کیوں اس میں اے سی جو نہیں، لیکن گرمی کے مہینے میں اگر اے سی گاڑی کام کرنا چھوڑ دے اور پیسے زیادہ لگے ہوں، آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری اس گاڑی سے تو وہ ہی اچھی ہے، ہماری اس گاڑی سے وہ ہی اچھی ہے، ارے اے سی اس کا بھی نہیں چلتا، اے سی اس کا بھی نہیں چلتا، اسے اچھا کیوں کہہ دیا؟ وجہ، آپ کی گاڑی میں اے سی کی سہولت تھی مگر کام نہیں کرتا، اور اس میں اے سی کی سہولت تھی ہی نہیں اور کام نہیں کیا، اے سی کے پیسے دیے ہوں اور پھر اے سی کام نہ کرے تو آپ نے کہا وہ گاڑی اچھی ہے، اس میں اگر اے سی کام نہیں کرتا تو 2 لاکھ کم بھی تو لگا ہے نا، اگر اس کا اے سی کام نہیں کرتا تو 2 لاکھ زیادہ تو لگا ہے۔ اب دیکھیں ایک جانور ہے اور ایک انسان ہے، جانور میں مان کر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، انسان میں مان کر چلنے کی صلاحیت تھی، جب اس نے مان کر چلنے کی صلاحیت کو چھوڑا اور من مانے کی ہے۔ خدا فرماتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، ارے یہ تو جانور سے جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور من مانی کیوں کرتا ہے؟ کے مزاج کے مان کر چلنا تھا لیکن پھر بھی من مانی کرتا ہے، یہ تو جانور سے بدتر ہوا۔ ایک جملہ تو میں نے کہا یہ سمجھو، اب تو انہیں کیوں کہا کہ یہ ما حاضر بشرا، یہ تو سب انسان نہیں ہے، ایک حاضر اللہ ملک و کریم فرشتہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اگر انسان میں من مانی کرنے کا بس بھی ہے اور مان کر چلنے کا بھی ہے، من مانی کو دبائے اور مان کر چلے، من مانی کو دبائے اور مان کر چلے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر مان کر چلنے کو دبائے اور من مانی کرے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ دریاوا کی سہیلیاں کیا سمجھانا چاہتی ہیں؟ ارے دیکھو یوسف کیسا ہے، مان کر چلنے کی صلاحیت بھی تھی، من مانی کرنے کی بھی تھی، لیکن من مانی کو چھوڑا ہے اور مان کر چلا ہے۔ یہ تو فرشتوں کا کام تھا، انسان تو وہ ہوتا جو کبھی مان کر چلتا کبھی من مانی کرتا، یہ یوسف ہمیشہ مان کے چلتا ہے۔ یہ تو فرشتے کو ترا لگتا ہے، انحاظہ اللہ ملک الکریم، یہ فرشتے ہی کہتے ہیں۔ انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن دونوں کی معصومیت کے میں کیا فرق ہے؟ ارے وہ معصوم فرشتہ ہے، یہ معصوم انسان ہے۔ انسان کے مزاج میں گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر گناہ کرتا نہیں ہے، اسے نبی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ معصوم ہے مگر درجہ نیچے ہے، پیغمبر معصوم ہے درجہ بلند ہے۔ میں سمجھانے کے یوں کہتا ہوں، ارے یہ معصوم وہ ہے کہ جسے مخدوم کہتے ہیں، فرشتہ معصوم وہ ہے کہ جسے خادم کہتے ہیں، وہ معصوم خادم ہے اور یہ معصوم مخدوم ہے۔ مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں خادم کو بھی اعلیٰ کہتے ہیں، یہ سمجھ نہیں سمجھ،
خادم اعلیٰ
نہیں سمجھ، خادم اعلیٰ یا خادم اعلیٰ وہ ایک ہے، خادم ادنا ہوتا ہے، مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو فرشتہ معصوم ہے لیکن خادم ہے، نبی معصوم ہے مگر مخدوم ہے۔ اعلیٰ مخدوم ہوگا یا خادم ہوگا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم ادنا ہوتا ہے۔ ایک ذرا اور بھی دلیل پہ غور کرنا، ہم نے نبی کو انسان مانا ہے، ہم نبی کو فرشتہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں بچا، میں نے کہا دلائل تو بہت سارے ہیں، میں ضمن ایک بات یہ جو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے، دنیا کا ضابطہ یہ ہے، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ توجہ رکھنا، ادنا اعلیٰ ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے، اعلیٰ کبھی ادنا کی نقل نہیں کرتا۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کوئی انسان فرشتے کی شکل میں نہیں آیا، لیکن فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ اعلیٰ ہوتا کبھی تو بشر اس کے لباس میں چلا جاتا، یہ بشر اعلیٰ تھا۔ فتمثل رہا بشرن سریا، جب ضرورت پڑی ہے تو فرشتہ بشر کے لباس میں آیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جبریل لباس کون سا پہنا ہے؟ کہا جی ابو بکر نے لباس پہنا ہے، خدا نے ابو بکر والا لباس پہننے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ادھر جبریل ہے اور چلے گئے، کہا یہ دہیا قلبی ہے، پر میں نہ یہ دہیا قلبی نہیں ہے، جبریل ہے جو دہیا قلبی کی شکل میں آیا ہے۔ ایک انسان ایک فرشتہ ہے، اگر یہ ادنا وہ ہوتا تو یہ اس کے لباس میں کبھی تو آ جاتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ایک فرشتہ وہ فرشتے کو معصوم کہتے ہیں اور پیغمبر کو بھی معصوم کہتے ہیں، لیکن یہ معصوم اعلیٰ ہے اور وہ معصوم ادنا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہے، اس میں میں دلیل دینے لگا تھا۔ ان عورتوں نے جملہ کہا تھا یہ بشر نہیں ہے تو فرشتہ ہے، نمبر دو اکان ایدیا ہونا، اب انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جملہ فرمایا تھا، فرمایا لب بامی زلیخہ تھا لو رئینا جبینا ہو لاسرنا بالکتے قلو وہنا علی یدی، کہ جن عورتوں نے زلیخہ کو تانا دیا، حضرت یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، اگر یہ عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالتی، میرے محمد کو دیکھ کے دل کاٹ ڈالتی۔ میں کہتا ہوں جملہ تو حکیم کا ہے نا، اگلا جملہ وکیل کا ہے۔ امی عائشہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ میں نے کہا ہمارے پیغمبر نبی یہ اول ہیں، ان سے وہ صاف نکلتے ہیں تو باقی انبیاء کو ملتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز ہے، حضرت یوسف حسن کی شاخ ہیں، ہمارے پیغمبر سے حسن نکلا ہے، یوسف کو ملا ہے۔ انسانی بدن میں دیکھیں، انسان کے بدن میں انگلیاں بھی ہیں، انسان کے بدن میں دل بھی ہے۔ ارے دل کو مرکز بدن کہتے ہیں اور انگلیوں کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو شاخ حسن کہتے ہیں، انہیں شاخ حسن کو دیکھا ہے۔ تو شاخِ بدن کو کاٹا ہے، اگر مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی، شاخِ حسن کو دیکھا ہے تو شاخِ بدن کو کاٹا ہے، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ، ہمارے پیغمبر نبی یہ اول بھی ہیں، ہمارے پیغمبر نبی یہ آخر بھی ہیں۔ آگے چلیے، میں ایک بات اس کے ساتھ سے آگے چلا رہا ہوں، نمبر دو، ہمارے پیغمبر نبی یہ کامل بھی ہے۔ آگے نبی یہ کامل کی دلیل کیا ہے؟ میں کہ وہ دلیل اب سے رسول ہے، اس کی وجہ حضرت آدم بھی رسول ہے، لیکن آدم رسول اللہ نہیں کہتے، اسے آدم صفی اللہ کہتے ہیں، حضرت نو رسول ہے، نو رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں نو نجی اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہے، انہیں رسول اللہ نہیں کہتے، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ رسول ہے، ان کو رسول اللہ نہیں کہتے، ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہے مگر رسول اللہ نہیں کہتے، انہیں روح اللہ کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر رسول ہیں، انہیں رسول اللہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا وجہ کیا ہے؟ جب وہ بھی رسول ہیں تو رسول کہنا بھی چاہیے نا۔ قرآن کریم نے خود اعلان کیا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ارے میرے پیغمبر سے پہلے رسول گزرے ہیں مگر تم ان کو رسول اللہ کہنا نہیں، میرے پیغمبر کو تم نے رسول اللہ کہنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذوق تازہ تو بھی دلیل پہ غور کرنا، رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے علم و عمل کو لے لینا، امت کو علم و عمل دے دینا۔ میں نے علم و عمل کہہ کے ایک ایک راز کا جواب دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من آسم اللہ ہو یوگی، ارے خدا دیتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں، جب تقسیم نبی کرتے ہیں اولاد حضرت محمد سے لے لو نا، جب تقسیم حضور کرتے ہیں تھوڑے سے پیغمبر سے مانگ لو نا۔ میں نے کہا مانا وہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا، نبی تقسیم وہ کرے گا جو چیز پیغمبر کو ملی ہے، جو پیغمبر کو نہ ملی ہو وہ پیغمبر تقسیم کرے گا کیسے؟ اگر اولاد کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کی خود اولاد دنیا سے کیوں جاتی؟ اگر اس کا دینا پیغمبر کو ملا ہوتا، پیغمبر کے گھر میں فاقہ کیوں آتا؟ اگر بیماروں کو شفا دینا یہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتا، پیغمبر پہ برس کیوں آتا؟ میں نے اسے ہی کہا ہے، رسالت کا معنی یہ ہے، علم و عمل خدا سے لے لینا، علم و عمل امت کو دے دینا۔ نبی علم و عمل لیتا ہے اور آگے امت کو دیتا ہے، لیکن حضرت آدم نے لیا اور دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام علم و عمل لیا اور دیا ہے، ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے لینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز اور ہے، ان کے دینے کا انداز بھی اور ہے۔ ارے اور کا مطلب کیا ہے؟ آدم نے علم و عمل لیا ہے، لیکن آدم نے جنت میں بیٹھ کے لیا ہے، علم و عمل حضرت نوح نے لیا ہے تو جودی پہاڑ تک جا کے لیا ہے، علم و عمل حضرت موسیٰ نے لیا ہے تو طور سینا تک جا کے لیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے لیا ہے تو حضرت ابراہیم بیت المقدس میں یا آپ کی چیخا میں یا کعبہ تک جا کے لیا ہے، حضرت عیسیٰ نے علم و عمل لیا ہے تو چوتھے آسمان تک جا کے لیا ہے، اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو خدا نے علم و عمل دیا ہے۔ کبھی خدا نے اپنے پیغمبر کو دور، اپنے پیغمبر کو کبھی خدا نے علم و عمل اپنے پیغمبر کو دیا ہے تو چاہے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، کبھی براق پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی امی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی خدا نے بیت المقدس تک پہنچا کے دیا ہے، اور کبھی خدا نے سدرت المنتہا عرش اللہ تک پہنچا کے دیا ہے۔ علم و عمل لینے کے لیے باقی انبیاء نے سبق تو کیا ہے لیکن پرواز نیچے ہے، میرا پیغمبر علم و عمل لینے کے لیے گئے ہیں تو پرواز سب سے اوپر ہے۔ سب سے اوپر ہونے کا معنی کیا ہے؟ لیکن تو قرآن کے دو لفظوں پہ غور کرنا، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، یہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنا ہے اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ ہے۔ پیغمبر یہاں سے چلے ہیں، جب پیغمبر عرش پہ گئے ہیں لینے کے لیے تو پیغمبر یہاں سے چلے ہیں، اور جب عرش کی باری آئی ہے ذرا قرآن کریم کی تلاوت کریں، بس یہ کرسی اس سماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں خدا کی کرسی آسمانوں کے اوپر ہے، مکان عرش علی الماء، خدا کی کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر عرش تکے ہیں۔ کبھی آپ کا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ کہنے لگا، پیغمبر جب تیراج پہ گئے ہیں تو نبی کعبہ سے چلے ہیں، اور پیغمبر جب پہنچے ہیں عرش محلہ تک گئے ہیں، کعبہ سے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ جا کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبہ سے ابتدا کی وجہ کیا ہے؟ عرش پہ انتہا کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم نے بتایا، ان اول بیت وضع للناس، ارے کعبہ یہ پہلا مقام ہے، ہمارے پیغمبر یہ پہلے نبی ہیں، مخلوق میں عرش آخری مخلوق ہے، ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، خدا نے بتایا ہے اگر تمہیں روحانی معراج چاہیے ابتدا بھی میرے محمد سے ہے انتہا بھی میرے محمد ابتدا بھی میرے محمد سے ہے اور انتہا بھی میرے محمد پر ہے. میں یہ سمجھا رہا تھا پیغمبر عرش تک کے ہیں اور پیغمبر نے گفتگو خدا سے کی ہے عرش پہ جا کے کی ہے. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کروں گا. عقیدے کی بات کر رہا ہوں آل سنت و جماعت عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے. بولیے اللہ کی ذات بولیے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے. اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ نانا اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے. اللہ کی ذات تو عرش پہ رہتی ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں. میرا اور تیرا عقیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے. انہیں دلیل کیا دی ہے کہتے ہیں اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے تو حضور گفتگو کرنے کے لیے عرش پہ کیوں گئے تھے؟ جب اللہ نے پیغمبر سے گفتگو برائے نفس کی ہے تو عرش پہ بلا کے کی ہے. اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو پھر بتائیں حضور وہاں کیوں گئے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے خدا عرش پہ تھے کبھی گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. میں نے کہا اس دلیل کو کبھی سہارا نہ بنانا. اگر تم نے دلیل کو سہارا بنا دیا یہ تمہاری دلیل کو مان بھی توڑ دے گا اور یہ دلیل نے ٹوٹ جانا ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تم یہ کہو گے خدا عرش پہ ہے ہماری دلیل کیا ہے؟ حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. تو کل یہودی کہہ دے گا خدا کو لے دور پہ رہتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کی گفتگو کے لیے حضرت موسیٰ کو کوئی لے دور پہ بلایا ہے. تم نے کہا تھا خدا عرش پہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو گفتگو کے لیے عرش پہ بلایا ہے. یہودی کہہ دے گا اللہ تو لے دور پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کے لیے کوئی لے دور پہ بلایا ہے. تم کیا جواب دو گے؟ تم سے جواب نہیں بن پڑے گا. لیکن ہمارے پاس جواب موجود ہے. اللہ ہر جگہ پر ہے. گفتگو کے لیے چاہے تو اللہ طور سینا کا انتخاب کر لے وہ چاہے تو عرش اللہ کا انتخاب کر لے. جیسا بندہ ہوگا ویسی جگہ ہوگی. اس حضرت موسیٰ نے انتخاب کو حضور کا ہے. اس حضرت محمد ہے تو انتخاب تو انتخاب عرش اللہ کا ہے. میں کہتا جیسے ایک اور بات بھی سن لو ضمن بات ہے. میں عقیدے کی بات کرتا ہوں کیونکہ عقیدہ بیان کرنا یہ تو میرا موضوع ہے. میں عقیدے پر بات کرتا ہوں. آل سنت و جماعت عقیدہ ہے. میرے پیغمبر کی مدینہ منورہ میں روضہ اطہر میں قبر مبارک کی جو مٹی ہے اس مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے. توجہ وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے. عرش اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ میں کہ تو معراج کا واقعہ بتا رہا ہے. ایک میرے پیغمبر کی رہائش کا ہے جسے پیغمبر کا روزہ کہتے ہیں. ایک میرے پیغمبر کی سیر کا ہے جسے عرش اللہ کہتے ہیں. اور جسے ایک پیغمبر کی رہائش کا ہے جسے پیغمبر کا روزہ کہتے ہیں. ایک پیغمبر کی سیر کا ہے جسے عرش اللہ کہتے ہیں. اور رہائش کا ہمیشہ سیر کا سے اعلیٰ ہوتی ہے. رہائش کا سیر کا سے اعلیٰ ہوتی ہے. وہ خدا کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک کے احکام الٰہیہ کے ظہور کی جگہ ہے. احکام الٰہیہ کے عمل کی جگہ ہونا اور ہے اور رہنے کی جگہ کا مطلب اور ہے. میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ نبی اور رسول کا معنی علم و عمل خدا سے لینا ہے اور امت کو علم و عمل دینا ہے. میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ نے لیا ہے لیکن نیچے رہ کے لیا ہے. ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو سب سے اوپر جا کے علم و عمل لیا ہے. علم و عمل لینے میں ہمارے نبی حد کمال تک پہنچے ہیں. اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں تھی جہاں پہ نبی جا کے خدا سے علم و عمل کو لے لیتے. اور جب دینے کی بات آئی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے علم و عمل دیا ہے لیکن امت کو دیا ہے انسانوں کو دیا ہے. ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے علم و عمل انس کو بھی دیا ہے. علم و عمل جنات کو بھی دیا ہے. علم و عمل حور و غلمان کو بھی دیا ہے. علم و عمل ملائک کو بھی دیا ہے. میں اس سے بڑھ کے بات کہنے لگا ہوں باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے. باقی انبیاء امت کو دیتے ہیں ہمارے پیغمبر نے انبیاء کو دیا ہے. آپ کو یہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل تو تو نے پڑھی ہے لیکن تیرا ذوق تو کہ نہیں تھا اس لیے تو اس طرح متوجہ نہیں ہوا. ذوق ہو تو پھر بندہ متوجہ ہو جاتا ہے. میں ایک دلیل دینے لگا ہوں ہمارے پیغمبر نے انبیاء کے علم و عمل دیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل میں غور کرنا. آپ اس مسجد آمد لاہوری میں آتے ہیں مولانا علی الدین شکر کے مقتدی بنتے ہیں. یا کوئی بندہ اپنے امام کے مقتدی بنتا ہے تو مسجد میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام سے لینے کے لیے جاتے ہیں امام کو دینے کے لیے نہیں جاتے. توجہ امام سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں امام کو کچھ دینے کے لیے نہیں جاتے. جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے امام کو دیتا نہیں ہے امام سے لیتا ہے تو کوئی یاد کیا دیتا ہے؟ میرے تو چلے میں امام بھی کہتا ہے، آپ حضرات نے سجدہ قیام کیا امام بھی کرتا ہے، آپ نے رکوع کیا امام بھی کرتا ہے، آپ نے سجدہ کیا امام بھی کرتا ہے. اتفاقی مسئلے کو ذرا ذہن میں رکھ لیں، میرا ان کا اختلاف کیا تھا، میں نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، بے اور سورت بھی نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا نا نا فاتحہ تو پڑھنی ہے مگر اور سورت تو نہیں پڑھنی. اس نے کہا نا فاتحہ کو چھوڑے باقی قرآن ہے. میں نے کہا باقی بھی قرآن ہے، فاتحہ بھی قرآن ہے، باقی قرآن ہے فاتحہ. اس نے کہا نا جی نا فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ مکمل قرآن ہے. نہیں سمجھے. اس نے کہا جی فاتحہ قرآن ہی فاتحہ بولیے فاتحہ. میں نے کہا یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ فاتحہ قرآن میں مکمل قرآن ہے. میں نے کہا کل کوئی بندہ کہہ دے گا حضرت آدم انسان نہیں ابو انسان ہے، حضرت حوا انسان ہے مکمل انسان ہے، تو مان لو گے؟ کہتا ہے یہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہتا ہے انسان ہوگا ابو انسان بھی بنے گا، انسان ہوگی تو عمر انسان بنے گی. تو میں نے کہا قرآن ہوگا تو عمر قرآن بنے گی، قرآن ہوگا تو عمر قرآن بنے گی. کہا جی نہیں نہیں ہم قرآن فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ سمجھو میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 ہے. آپ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟
30.
قرآن کے پارے
30.
پہلا پارا کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے. دوسرا سورہ طور سے. تیسرا آخری پارا سوال سمجھے؟ سوال ہے نا، سوال ہے. انہوں نے کہا یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، دلیل کیا؟ قرآن کے پارے 30 ہے اور پہلا پارا شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، آخری پارا شروع ہوتا ہے اپنے تصالوں سے. اگر فاتحہ قرآن ہوتا تو کوئی پارا ایسے بھی تو شروع ہوتا، یہ بھی کسی پارے کا حصہ ہوتا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے سنی دوستو، سور یاد رکھ لو، کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے. آپ کے مولانا آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا میں نے تفسیر سکھاؤں جہاں آپ پڑھتے ہیں، لیکن ذوق ہو تو بات سمجھ آتی ہے. ہمارے استاد السلام کہتے ہیں کہ دیکھو جواب کے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جواب تحقیقی، ایک ہوتا ہے جواب الزامی. ایک ہے جواب تحقیقی، ایک ہے جواب سوال کے جواب کو جواب ہو، یہ تحقیقی ہے. سوال پر سوال ہوتے جواب الزامی ہے. جو درسگاہ میں تھا کہتے ہیں کہاں سے لیا؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کبھی مجھ سے ساتھی پوچھتا ہے مطالعہ کب کرتے ہیں، کون سی کتابیں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں اکابر کی جوتیوں کا مطالعہ کرتا ہوں. اپنے اکابر کے قدموں کو خدا کی قسم میں یہ بات کہہ دو، ہم مطالعے کے لیے اپنے اکابر کے قدموں کا انتخاب کرتے ہیں. اگر تم علماء دیوبند مشائخ کے قدموں کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوگے خدا وہ علم عطا کرے گا جس علم کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے بولتا نہیں ہوں تو تکلیف ہو گئی. اور بولتے چاہیے، پھر بھی جو اللہ تو میں بولنا کیوں نہیں ہوں تو منہ بنا کر ہوتے اللہ نے بول اندر اللہ دیکھتے بڑا گندا ہے اور پوری فرم ہونی جو رابطی کر رہی ہوں نہیں ابھی فرم ہونی اللہ کا کچھ مانگ رہا ہے کہنا میں نہیں مننا اب نہیں منگنا کیتا ان مانگی جاتی ہے اب لوگ پریشان ہوں گے نا کیسے ڈائی کہتے انہوں نے جواب میں نے کہا بھی تم چٹکی ہوں کبھی نہیں چٹکی رکھے گا یہ کون سا جواب ہے میں نے کہا توجہ کرو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہوا امام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہو کہ میرے امام نے یوں فرمایا اللہ بہت بڑا ہے ہم بہت چھوٹے ہیں اللہ بہت بڑا ہے ہم بہت چھوٹے ہیں جب چھوٹے بڑے کے دربار میں ہیں تو کبھی اکٹھے ہو کر جاتے ہیں کبھی اکیلے اکیلے جاتے ہیں جب اکٹھے ہو کر جائیں تو سارے نہیں بولتے ایک بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں
بھی
کہ بابا جی یہ مردہ تو تین گز کے پاس تھا لیکن ایک فٹ کا ڈیڑھ فٹ کا ہاتھ بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد پاس سے مڑنا ہے اپنے سکوٹر میں سما کرو. ہم نے کوسلوں کے جواب نہیں دیتے. اب تو کوسلا کیا مارا کہتے ہیں سینہ پاک ہے اور زیر ناپ جگہ نہ پاک ہے. پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسئلہ کہنے دین بنتا ہے, نہ پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو دیوبند بنتا ہے. کیسے ہے؟ میں نے کہا بھی چلو جو تم نے کہا اس کو مان کے بات کرتے ہیں. میں نے مان لیا سینہ پاک ہے, میں نے مان لیا زیر ناپ جگہ نہ پاک ہے تو پخانے کی جگہ زیر ناپ ہے. زیر ناپ تو زیر ناپ کے لیے ہاتھ پایا یا دایا بولیے نا.
خدا سے لینا ہے, امت کو دینا ہے تو یہ لینے میں بھی اعلیٰ ہے
حد کمال تک پہنچا ہے. دلیل پہ غور کرنا. میں اس نے کہا ہمارے پیغمبر رسول ایک کامل ہے. کیا مانا؟ آدم رسول تو ہے, آدم رسول اللہ کہنا نہیں ہے. عیسیٰ رسول تو ہے, رسول اللہ کہنا نہیں ہے. ہمارے پیغمبر رسول ہیں, رسول اللہ کہنا بھی ہے. اللہ وہ رسول تھے, رسول اللہ کیوں نہیں کہنا؟ پھر میں ابھی ایک مقام باقی ہے حضرت موسیٰ رسول کہنا نہیں, ابھی ایک مقام باقی ہے. عیسیٰ رسول تو ہے مگر کہنا نہیں, ابھی ایک مقام باقی ہے. جب محمد آگے ہیں رسالت کے سارے مقام طے ہو گئے, پھر میں اب رسول اللہ کہنا ہے. محمد رسول اللہ. آخری بات میں کہ ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ کا مطلب رکھنا. ایک ہے مصاف, بس وہ صداقت ہے, بس وہ امانت ہے, بس وہ عدالت ہے. اور ایک ہے نبوت. دنیا میں صدیق تو کئی ہوں گے لیکن نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں امین تو کئی ہوں گے, نبی سے بڑا امین کوئی نہیں ہوتا. دنیا میں عادل تو کئی ہوں گے, نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں ہوتا. اب میں یوں کہتا ہوں صداقت کبھی بے ختم ہو جاتی ہے, نبی سے بڑا صدیق ہی کوئی نہیں. امانت نبوت بے ختم ہوتی ہے, پیغمبر سے بڑا امین کوئی نہیں ہے. ہر اعتماد سارے نبی بے ختم ہوتے ہیں. لیکن ہم یوں کہیں گے ایک ہوتا ہے خاتم کا ماننا آخری, ایک ہے خاتم کا ماننا اعلیٰ. آپ کہتے ہیں اور بھائی فلاں پہ میلاد ختم ہے, اس سے بڑا قاری کوئی نہیں. ارے بھائی فلاں بندے پہ صحابت ختم ہے, اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں صداقت نبوت پہ ختم ہے, نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں. نبی صداقت میں اعلیٰ ہے. امانت نبی پہ ختم ہے, نبی سے بڑا امین کوئی نہیں. نبوت پہ امانت ختم ہے. ارے عدالت نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں, عدالت نبوت پہ ختم ہے. کیا مطلب؟ نبوت عدالت میں اعلیٰ ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا صداقت نبوت پہ ختم ہے, عدالت نبوت پہ ختم ہے, امانت نبوت پہ ختم ہے, شجاعت نبوت پہ ختم ہے, امانت نبوت پہ ختم ہے, نبوت حضور پہ ختم ہے. نبوت حضور پہ ختم ہے. انبیاء سے بڑا صدیق کوئی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑا نبی کوئی نہیں. انہیں نبی کہتے ہیں, انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں. اور جو خاتم الانبیاء ہو اس کی رسالت اولیٰ بھی ہے, رسالت کاملہ بھی ہے, رسالت اعلیٰ بھی ہے. ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, رسول کامل بھی ہیں, رسول اعلیٰ. بیان دے میں بیٹھ گیا, خلاصہ کیا ہوگا آج کے بیان کا؟ خلاصہ دے میں رکھنا, ہمارے پیغمبر رسول اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول کامل بھی ہیں, ہمارے پیغمبر رسول اعلیٰ بھی ہیں. دعا فرمائیں ہم اس اعلیٰ اور کامل اور اول رسول کی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جیسے کرنی چاہیے. اس لیے میں بالکل آخر بات کروں, اس لیے میں بڑے دعوے کے ساتھ دیتا ہوں کہ جو شخص توحید اس پیغمبر کی کرتا ہے, جو توحید اس پیغمبر کی کرتا ہے, ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اور ہم الحمد للہ خوش ہیں ہمارے قابل کی محنت کے صدقے میں حکومت اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ گستاخ رسول کی صدا سزائے موت ہے. گستاخ رسول کی صدا سزائے موت ہے. ہم اس پہ جزاک اللہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اب یوں نہ کرو بھائی, چیزیں گھٹنے ٹیک دی ہیں, لیکن جو ٹیک دی ہیں تو مان لو بہت اچھا. گھٹنے ٹیک کر بھی اچھا کام کرے تو اس کو شاباش دے دیں نہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کو آئندہ بھی نبوت سے رسالت کے مسئلے میں علماء کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ سے گزارش کی ہے جنید گاندھی کا بنیادی مطلب یہ تھا قرآن میں گستاخ رسول کی صدا نہیں. قرآن میں پانچ آیات, گستاخ رسول کی حدیث میں صدا نہیں, اس میں آٹھ حدیث ہیں. اس میں صحابہ کے ساتھ تو کئی ایک ہے کہ جو میں امت فقہ حناب کے والے میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے تفصیل اس کو جمع کر دی ہے. آپ چاہیں تو کل لڑکے دیکھ لیں اور چاہیں تو چند دن بعد جامعہ کاٹے رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں, پچھلا لائبریری میں رابطہ کر کے سیڑھیاں حاصل کریں. اب ان شاء اللہ گاندھی کے اعتراضات کی باری ہے اور وہ اعتراضات کے جواب پھر ایک بار دیں گے. اس کا اعتراض پھر جواب, پھر اعتراض پھر جواب, پھر اعتراض پھر جواب, تاکہ عوام اس کی گفتگو بھی سنیں, اس کے دلائل بھی سنیں اور پھر دلائل کا ہمارا جواب بھی سنیں. کہتے ہیں قرآن میں آئے کوئی لوگ خدا ہوتا پرس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, یہ قرآن میں نہیں. مماتی کہتے ہیں کہ مولانا ملازم سے بھاگ گیا. کہنے تو کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی آدمی کی زبان تو بات نہیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک کو جو لاگو میں ملازی سے دوڑتا ہوں, ملازم سے نہیں دوڑتا. مماتی کہتے ہیں ملازم کہاں کہتے ہیں ملازم. مجھے ایک ساتھ کا فری کہانی سے بات کرو گے, میں نے کہا فری کہانی سے ہوگا تو ملازم ہی ہوگا. مجھے فری سے کرو گے, میں نے کہا ملازم. یونس سے کرو گے میں نے کہا برادری ہے, لطیف القمار سے کرو گے میں نے کہا برادری ہے, کہتے کس سے کرو گے میں نے کہا جماعتی قیادت سے, مطلب اگر ان کا مسئلہ ٹھیک ہے تو میں قیادت کو نہیں لانا ان سے کرو, میں نے کہا ان سے کرنا ہے مولانا قاری صاحب کو لے لو, مولانا ناصر کو لے لو, بھائی قانون کو لے لو, ان کے لیے تو ہماری ٹیم بیٹھی ہے, کہتے ہیں ان کا کھیل انجوائے کرنا ہے, میں کہتا ہوں گجرات میں مندر کو لے آؤ, کہتے ہیں ان کو نہیں لانا تاکہ ان کی ذلت محفوظ رہے, یہ کافی ہے. اللہ سب کو بات سمجھ توفیق عطا فرمائے, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ اسے تقبل فرما دے, جائز حاجات پورا فرما دے, مشکلات قبول فرما دے, آخرت کے ساتھ ہی خدمت کے لیے قبول فرما دے, اے مولا کریم ہم نے بے عمر کی نموش کے لیے ہم سب کو قبول فرما, خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما, بھائی مسلم کے سارے سوال کے لیے ہم کافی منقطع تھی, اے اللہ تم خوش کرے سوال عطا فرما, اے مہمان علی مدین شاکر کے ساتھی کو محنت کو قبول فرما, قیامت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما, وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد.